بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم،
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے، بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران دوسری مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے سورہ علق کی آیت نمبر 1 سے 14 تک کی تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائی، اور تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای کے ولی امر مسلمین کے منصب پر فائز ہونے کی سالگرہ کی مناسبت سے خصوصی پروگرام. خصوصی پروگرام کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے 15 خرداد کا خصوصی پروگرام. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں حسب معمول عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کو ایٹمی سمجھوتے پر پوری طرح عمل کرنا چاہیے. پاکستان میں تمام شہریوں کو کورونا ویکسین لگ جانے تک پابندیاں ختم نہیں ہوں گی. ہندوستان میں کورونا کے مریضوں میں مسلسل کمی کے درمیان صحت مند ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور افغانستان کے صوبے نورستان کا شہر دو آب طالبان کے ہاتھوں سقوط کر گیا ہے. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کو ایٹمی سمجھوتے پر پوری طرح عمل کرنا چاہیے، اور مذاکرات پر اثر انداز ہونے کے لیے ایران کے خلاف اقتصادی جنگ کو ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کرنے سے دستبردار ہو جانا چاہیے. وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے اپنے برطانوی ہم منصب ڈومینک راب سے ٹیلی فونی گفتگو میں یہ بات کہی. محمد جواد ظریف نے برطانوی وزیر خارجہ سے ایٹمی سمجھوتے، باہمی مسائل اور سفارتی موضوعات پر تبادلہ خیال کیا. ایران کے وزیر خارجہ نے ایک ٹویٹ میں برطانوی وزیر خارجہ کے ساتھ اپنی ٹیلی فونی گفتگو کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے درمیان ایٹمی سمجھوتے کی مکمل پابندی شروع کیے جانے کے بارے میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے. محمد جواد ظریف نے یاد دہانی کرائی کہ امریکہ کو ایٹمی سمجھوتے میں پوری طرح واپس آنا چاہیے، اور ایران کے خلاف اقتصادی جنگ کو مذاکرات کا ہتھ کنڈا بنانے سے دستبردار ہو جانا چاہیے. اسلامی جمہوریہ ایران نے روس کے ساتھ قابل تجدید توانائی کے میدان میں باہمی تعاون کا خیر مقدم کیا ہے. ایران کے وزیر توانائی رضا اردکانیان نے قابل تجدید توانائی کے میدان میں فعال روسی کمپنی روس ہیڈرو کے سربراہ وکٹر خمارین سے ملاقات میں روس کی جانب سے سرمایہ کاری کی صورت میں قابل تجدید اور جیو تھرمل کے شعبے میں سرمایہ کاری اور مشترکہ منصوبے پر عمل درآمد کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایران کے وزیر توانائی اور روس ہیڈرو کمپنی کے سربراہ کی ملاقات میں طے پایا کہ دونوں ممالک اس میدان میں تعاون کا جائزہ لیں گے۔ ایران کے وزیر توانائی نے روس ہیڈرو کمپنی کے سربراہ کو تہران کے دورے کی دعوت دی تاکہ ایران کی پانیوں انرجی کے ذخائر کی توسیع کے میدان میں کام کرنے والی ایرانی کمپنی کے ساتھ مل کر مشترکہ ورکنگ گروپ تشکیل دیا جا سکے۔ ایران کے وزیر توانائی اور ایران روس مشترکہ اقتصادی کمیشن کے سربراہ رضا اردکانیان ایک اعلی سطحی ایران کے وزیر توانائی اور ایران روس مشترکہ اقتصادی کمیشن کے سربراہ رضا اردکانیان ایک اعلی سطحی وفد کے ہمراہ روس کے دورے پر ہیں۔ پاکستان میں تمام شہریوں کو کورونا ویکسین لگ جانے تک پابندیاں ختم نہیں ہوں گی۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ کورونا وائرس نے دنیا کے سبھی ملکوں کے نظام صحت کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عالمی وبا کے خلاف پوری دنیا کو متحد ہو کر کام کرنا چاہیے۔ وزیراعظم پاکستان کے معاون خصوصی برائے صحت نے کہا کہ ملک کے سبھی شہریوں کو کورونا ویکسین لگ جانے تک کورونا پروٹوکول سے متعلق پابندیاں ختم نہیں کی جا سکتی۔ دوسری طرف پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ ہفتے کو ملک میں کورونا ویکسین کی مزید 10 لاکھ خوراکیں پہنچ گئی ہیں اور ویکسین کی سپلائی کا سلسلہ بغیر تعطل کے جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ جن اضلاع میں کورونا کا زور کم ہے وہاں پیر 7 جون سے تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 1923 نئے مریضوں اور 84 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس کے مقابلے میں 4380 کورونا کے مریض شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ ادھر ہندوستان میں کورونا کے مریضوں میں مسلسل کمی کے درمیان صحت مند ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ آج صبح ہندوستان کی وزارت صحت کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,13,769 نئے مریضوں کے ساتھ متاثرہ افراد کی تعداد 2,86,94,879 ہو گئی ہے۔ اس دوران 1,97,894 مریض صحت مند بھی ہوئے ہیں، جس کے ساتھ اب تک 2,67,95,549 افراد ملک میں کورونا کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 3,380 مریض اپنی جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اس بیماری کی وجہ سے مرنے والوں کی کل تعداد 3,44,101 ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اموات کی شرح جزوی اضافے کے ساتھ 1.20% ہو گئی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اپنی اعلیٰ ترین سطح پر برقرار ہیں۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع نے ملک کی معروف آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ قومی دارالحکومت دہلی میں ہفتے کو بھی پیٹرول کی قیمت 94.76 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 85.66 روپے فی لیٹر کی اعلیٰ ترین سطح پر برقرار رہی۔ رپورٹ کے مطابق دوسرے شہروں میں بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ممبئی میں پیٹرول 100.98 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 92.99 روپے فی لیٹر کی اعلیٰ ترین سطح پر فروخت ہوا۔ कोलकाता में पेट्रोल 94.76 रुपये फी लीटर और डीजल 88.51 रुपये फी लीटर रहा, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 96.23 रुपये और डीजल की कीमत 90.38 रुपये फी लीटर रही। काबिले जिक्र है कि हिंदुस्तान में गुज़श्ता 4 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा शुरू हुआ है। इस दरमियान 18 दिन कीमतों में इजाफा किया गया, जबकि 15 दिन कीमतें अपनी जगह पर बरकरार रहीं। अफगानिस्तान के सूबे नूरिस्तान का शहर दोआब तालिबान के हाथों सकूत कर गया है। न्यूज एजेंसी आवा प्रेस के मुताबिक उसे एक सूबाई ओहदेदार ने बताया है कि दोआब शहर जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब तालिबान के हाथों सकूत कर गया। मस्कूरा ओहदेदार ने इसकी मजीद तफसीलात बयान करने से गुरेज करते हुए कहा कि यह काम कैसे हुआ इस बारे में वो कुछ नहीं बता सकते। इससे पहले तालिबान के तर्जमान जबीहुल्ला मुजाहिद ने अपने एक ट्वीट में दावा किया था कि सूबे नूरिस्तान का सदर मकाम दोआब और जिला मंदूल तालिबान के कब्जे में आ गए हैं। अफगानिस्तान की वजारत दाखिला और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने ताहाल इस खबर के बारे में कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया है। वाज़ह रहे कि दोआब शहर सूबे नूरिस्तान के मगरिब में वाक़ है और सूबे लुगमान के शहर दौलत शाह से उसकी सरहदें मिलती हैं, जो चंद दिन पहले तालिबान के हाथों सकूत कर चुका है। दाइश दहशतगर्दों ने शुमाली बगदाद के अत्तारमिया इलाके पर हमला किया है। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस दहशतगर्दाना हमले में कम से कम 2 अफराद जान बहक और 7 जख्मी हुए हैं। इराक में दाइश दहशतगर्दों की शिकस्त के बावजूद अभी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दाइश के बाकियात मौजूद हैं, जो इक्का दुक्का कार्रवाइयां करते रहते हैं। अमरीका और उसके मगरबी और अरबी इत्तहादियों, बिलखसूस सऊदी अरब की माली और फौजी मदद से 2014 में दाइश दहशतगर्द गरोह वजूद में आया था और उसने इराक पर हमला करके मुल्क के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, नीज बेपनाह जराइम अंजाम दिए। शुमाली और मगरबी इराक के एक बड़े हिस्से पर दाइश के कब्जे के बाद बगदाद हुकूमत ने दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में ईरान से मदद की दरख्वास्त की। इस्लामी जमहूरी ईरान की मुशावरती मदद और इराकी सिक्योरिटी एहलकारों की कार्रवाइयों के नतीजे में 17 नवंबर सन 2017 को सूबे अलंबार का शहर रावा भी दाइश के कब्जे से आजाद हो गया था। अमरीकी बंदरगाह पर फिलिस्तीनियों की हिमायत में होने वाले मुजाहरे के नतीजे में सेहूनी बहरी जहाज बंदरगाह से दूर जाने पर मजबूर हो गया है। अलमयादीन टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनियों की हिमायत यकजहती में बंदरगाहों की लेबर यूनियन के मुजाहरे के बाइस इसराइल की जीम कंपनी का बहरी जहाज अपना सामान ऑकलैंड बंदरगाह पर नहीं उतार सका। दरियासना अमरीका के NBC टीवी ने भी रिपोर्ट दी है कि तकरीबन 1000 मुजाहरीन ने इसराइली बहरी जहाज को बंदरगाह से दूर जाने पर मजबूर कर दिया। ये सूरतहाल उस वक्त पेश आई जब अमरीकी बंदरगाहों की लेबर यूनियन के अफराद ने भारी तादाद में फिलिस्तीन की हिमायत करते हुए उसके साथ यकजहती का ऐलान करना शुरू कर दिया था। अक्वामे मुत्तहदा ने कनाडा और वेटिकन से कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के बच्चों की इज्तमाई कब्रों के बारे में तहकीकात का मुतालबा किया है। अक्वामे मुत्तहदा के इंसानी हकूक के शोबे के माहिरीन ने कनाडा और वेटिकन से मुतालबा किया है कि वह मगरबी कनाडा के एक मजहबी स्कूल से मकामी शहरियों के बच्चों की इज्तमाई कब्र के बारे में तहकीकात करें। अक्वामे मुत्तहदा के इंसानी हकूक के इन माहिरीन ने कनाडा से यह भी मुतालबा किया है कि मकामी शहरियों के दूसरे स्कूलों के बारे में भी इसी तरह की तहकीकात अंजाम दी जाएं। रूसी सदर ने एतराफ किया है कि अमरीका की जानिब से डॉलर को सियासी अहदाफ और मुकाबला आरई के लिए हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करने से बैन अल अक्वामी रिजर्व करेंसी की हैसियत से اس کی پوزیشن کو نقصان پہنچا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوتین نے عالمی معیشت پر کورونا وائرس کے اثرات کے موضوع پر سینٹ پیٹرز برگ میں بین الاقوامی اقتصادی فورم کے انعقاد کے موقع پر کہا کہ استحکام، پیش گوئی پذیری اور قابل اعتماد ہونا اہمیت کا حامل ہے، خود کرنسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ روسی صدر نے مزید کہا کہ اگر اپنی کرنسی برآمد کرنے والا کوئی ملک، جیسا کہ امریکہ کر رہا ہے، ایک ریزرو بین الاقوامی کرنسی کی حیثیت سے اپنی قومی کرنسی کو اہمیت نہ دے اور اسے سیاسی تنازعات اور مقابلہ آرائی میں ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کرے، تو یہ ریزرو کرنسی کے عنوان سے ڈالر کی پوزیشن کو نقصان پہنچائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پروگرام گرد و پیش میں اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی عباس سید۔ تو عباس سید صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور
جی، بہت شکریہ جی نوازش۔
جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ رہبر انقلاب اسلامی نے کل حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کی مناسبت سے نشری خطاب کیا تھا، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سامعین کو اس خطاب کے کچھ اہم نکات سے آگاہ فرمائیں۔
جی بہت شکریہ۔ جی ہاں، جیسے کہ سامعین بھی آشنا ہیں اور خبروں میں بھی مسلسل کل بھی اور آج بھی اس کا ذکر رہا ہے کہ گزشتہ روز امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 32ویں برسی تھی، اور اس برسی کے موقع پہ یوں تو ماضی میں تمام جو برسی کے ایام تھے، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے، اور بالخصوص تہران کے اندر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز پر عظیم و شان اجتماع ہوتا، اور اس اجتماع میں کئی برسوں سے مسلسل رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی خطاب فرماتے تھے عوامی اجتماع سے۔ لیکن اس سال کرونا کی وجہ سے اور اس منحوس وائرس کی پھیلاؤ کو روکنے کے لیے یہ طے ہوا کہ اجتماع نہیں ہوگا، اور جو دوسرے پروٹوکولز ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ لہذا رہبر انقلاب اسلامی نے نشری خطاب کیا اس مناسبت سے، یعنی 32ویں برسی کی مناسبت سے، اور اس خطاب میں چونکہ بنیادی طور پہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی تھی، تو آپ نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، سیرت، ان کی کاوشیں، ان کی جد و جہد اور ان کے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ایران میں صدارتی انتخابات درپیش ہیں، اور ان انتخابات کے عنوان سے بھی آپ نے کچھ ہدایات ارشاد فرمائی، لیکن بنیادی نقطہ وہی تھا یا بنیادی توجہ جو آپ نے اس اپنے خطاب میں جس طرف مبذول کی اور خود بھی جس پہ گفتگو کی، وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور ان کی زندگی اور ان کی سیاسی اور دینی کاوشوں سے متعلق تھی۔ یہاں پہ ایک بات کہتا چلوں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پہ بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ بولا گیا، بہت سارے تجزیے، بہت سارے انالیسز تحریر کی صورت میں، تقریر کی صورت میں موجود ہیں، لیکن میرا ذاتی جو نقطہ اس موضوع پہ یہ ہے کہ جتنے بہتر انداز سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی بیان کر سکتے ہیں، شاید کسی اور کے بس کی بات نہیں، اور میرے پاس اس کے دلائل ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود رہبر انقلاب اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عزیز شاگرد رہے، ایک شاگردی کا جو رشتہ ہے اس سے بھی استاد کے بارے میں بہت ساری معلومات شاگرد تک پہنچتی ہیں۔ دوسری دلیل یا وجہ یہ ہے کہ خود امام خمینی کی جو سیاسی زندگی ہے، اس سیاسی زندگی میں رہبر انقلاب شروع سے لے کر ان کی رحلت تک ان کے ساتھ رہے اور ایک شاگرد، ایک ساتھی اور ایک بازو کے طور پہ اس پوری جدوجہد میں وہ شامل رہے، عملی شامل رہے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام پالیسیز اور تمام افکار و نظریات کے جو اس سیاسی زندگی میں یا اس انقلابی زندگی میں سامنے آئے، اس کے بہترین شاہد اور گواہ اور اس پہ عمل کرنے والے اور اس پہ عمل کروانے والوں میں خود رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی صف اول کے ان افراد میں سے تھے کہ جو امام خمینی کے بہت نزدیک تھے۔ ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کی طرف اشارہ کم کیا جاتا ہے یا ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، کسی شخصیت کے منصب کے عنوان سے جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور منصب پہ، اس منصب، اس عہدے پہ بیٹھ کے جب وہ فیصلے کرتا ہے تو وہ فرد کے جو ایک لے مین ہوتا ہے، جو ایک عام آدمی ہوتا ہے، وہ ان فیصلوں کو درک نہیں کر سکتا، اس کے خطرات، اس کے فوائد، اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، یہ وہی شخص درک کر سکتا ہے کہ جو اسی عہدے پہ فائز ہو، اسی طرح کی کیفیات سے وہ گزرا ہو، پھر وہ اپنے سے پہلے والے اس رہبر، قائد یا اس منصب پہ فائز شخص کے فیصلوں کو بہتر انداز سے تحلیل کر سکتا ہے، تجزیہ کر سکتا ہے، اس کو انالائز کر سکتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کو یہ ایڈوانٹیج بھی ہے، جہاں پہ وہ ایک شاگرد ہیں، جہاں پہ وہ اس پوری امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک میں آپ کے ساتھی رہے ہیں، وہاں پہ آپ اس وقت اسی منصب پہ ہیں کہ جس پہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فائز تھے اور انہوں نے اس منصب پہ بڑے بڑے فیصلے کیے۔ اب رہبر انقلاب اسلامی جب اس منصب پہ ہیں تو انہیں ان فیصلوں کے بارے میں زیادہ بہتر انداز سے ادراک ہوگا کہ کس مشکل میں، کس دباؤ میں یہ فیصلہ ہوا ہے۔ مثلاً فرض کریں اس زمانے میں جو سلمان رشدی کا فتوے کا امام کی طرف سے جو صادر ہوا تھا، ان حالات میں کہ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ صادر کیا اور پورا یورپ اور دنیا بھر میں چیخو پکار ہو گئی، یہاں سے یورپی، ایران سے یورپی سفرا نے جو ہے وہ احتجاجن تہران سے واپسی اختیار کی، اس طرح کے بہت سارے دباؤ تھے۔ اب اس دباؤ کو ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، اس وقت رہبر انقلاب اسلامی سمجھ سکتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیصلہ کتنا بڑا فیصلہ تھا اور اس فیصلے کے کیا کیا اثرات مرتب ہو سکتے تھے اور کتنا دباؤ ہوگا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ پہ جب وہ یہ فیصلہ کر رہے تھے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی امام خمینی کی شخصیت کے بارے میں اگر کوئی تجزیہ کرے تو سب سے بہترین تجزیہ اور سب سے مستند تجزیہ اور سب سے حقیقت پسندانہ تجزیہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو کل کی گفتگو ہے یا ماضی کے ان کے جتنے خطابات ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ امام خمینی کی شخصیت یا شخصیت شناسی کے لیے بہترین مواد وہ ہے کہ جو رہبر انقلاب اسلامی کی طرف سے تقریر کی صورت میں، تحریر کی صورت میں یا کسی اور انداز سے سامنے آیا۔ گزشتہ دن کی بھی تقریر جو آپ سنیں اور اس پہ اگر غور کریں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ چند بعض جملوں کے اندر بالکل انہوں نے امام خمینی کی شخصیت کو انتہائی مختصر اور جامع انداز سے چند جملوں کے اندر بیان کر دیا۔ مثلا جو پہلا، جس میں امام خمینی کے بارے میں جو رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا جو کارنامہ ہے وہ ایک اسلامی حکومت کا قیام ہے۔ اب اس کے اندر پوری امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت، ان کی دینی شخصیت، ان کی اخلاقی شخصیت، ان کی سیاسی شخصیت، ان کی زندگی کے مختلف ذاتی اجتماعی سارے پہلو آ جاتے ہیں کہ ایک شخصیت نے اسلامی تعلیمات سے اخذ کرتے ہوئے اپنے پوری زندگی کی تعلیمات اور پوری زندگی کی جو ان کی کاوشیں تھیں ان کو ایک اسلامی حکومت کی صورت میں جو ہے وہ پیش کر دیا۔ بہت سارے علماء گزرے ہیں، بزرگان گزرے ہیں جنہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، دین پہ مختلف موضوعات پہ ان کی کتابیں ہیں، ان کے خطابات ہیں اور بہت کچھ ہے، لیکن کسی نے اس کو عملی اور پریکٹیکل اس انداز سے نہیں بنایا کہ جس طرح، چونکہ دین خدا کے نزدیک اسلام ہے اور دین ایک کامل دین ہے اور اس دین کے اندر زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور اس مسئلے کے حل میں ایک حکومت کا قیام بھی ہے، امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ جس کی طرف رہبر انقلاب اسلامی نے بھی اشارہ فرمایا کہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ جو چیز تھیوری میں تھی، جو قرآنی تعلیمات کی صورت میں تھی، جو احادیث کی صورت میں تھی، جو دوسری اسلامی روایات کی صورت میں اسلامی حکومت کی تشکیل کے بارے میں تھی، اس کو انہوں نے پریکٹیکل جو ہے وہ عملی بنا کے پیش کر دیا اور ایک اسلامی حکومت جو ہے وہ دنیا کے سامنے کھڑی کر دی، اور وہ بھی کن حالات میں، یعنی یہ اس موضوع کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کی طرف بھی رہبر انقلاب اسلامی نے اشارہ فرمایا ہے کہ جتنی اس انقلاب سے دشمنیاں کی گئیں، جتنی اس انقلاب کے بارے میں منفی پیشن گوئیاں کی گئیں، دنیا کے کسی انقلاب کے بارے میں نہیں تھی۔ ایران کے اسلامی انقلاب سے پہلے، انقلاب کے دوران، انقلاب کی کامیابی کے بعد، حکومت کی تشکیل کے بعد، اگر آپ یہ جتنے آپ مراحل دیکھیں تو ہر مرحلے میں دشمن نے کہا یہ دو دن میں ختم ہو جائے گا، یہ چند ماہ میں ختم ہو جائے گا، یہ انقلاب ہی کامیاب نہیں ہوگا، یہ حکومت خود بخود ختم ہو جائے گی، یہ عالمی سیاست میں تنہا ہو جائے گی۔ اور انہوں نے اس پہ عملی کوشش بھی کی۔ جب ایک کوشش ناکام ہوتی تھی، جب اقتصادی پابندیاں ناکام ہوئیں تو جنگ مسلط کر دی، جنگ مسلط کر دی تو عالمی سیاست میں تنہا کرنے کی کوشش کی، تو مختلف بہانوں سے۔ تو رہبر انقلاب اسلامی کی اس کل کی گفتگو کا جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں یا اس کا لب لباب یہ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک اسلامی حکومت کا قیام عمل میں لایا۔ ان خطاب کے بہت سارے اور بھی پہلو ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، تو اسی پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔
جی شکریہ عباس سید صاحب۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہ مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون زی احترام آیا، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون زی احترام آیا، زہ مقدر۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامن لیجئے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروں کے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 15 خرداد، 24 شوال اور 5 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 24 شوال سن 211 ہجری قمری کو معروف محدث عبد الرزاق سنانی نے 85 سال کی عمر میں یمن میں وفات پائی۔ وہ ایک متقی و پرہیزگار انسان تھے اور اس دور کے بہت سے علماء نے ان سے قصب فیض کیا۔ عبد الرزاق سنانی کی عمر کے آخری حصے میں بینائی جاتی رہی تھی۔ ان کا شمار معروف حافظان قرآن میں ہوتا تھا۔ ان کی اہم تحریروں میں تفسیر قرآن کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، جس کا ایک قلمی نسخہ مصر کے میوزیم میں موجود ہے۔ پانچ جون سن 1723 عیسوی کو اسکاٹ لینڈ کے مشہور فلسفی اور ماہر معاشیات ایڈم اسمتھ ایڈنبرا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1737 سے 1746 تک مجموعی طور پر 9 برس آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، اور فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہ وطن واپس لوٹ آئے، جہاں 1748 عیسوی میں انگریزی ادب کے لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا۔ لیکچروں کا یہ سلسلہ اس قدر مقبول ہوا کہ 1751 عیسوی میں انہیں گلاسکو یونیورسٹی میں منطق پڑھانے کی ملازمت مل گئی۔ اگلے برس انہوں نے فلسفہ اخلاقیات کی تدریس کا آغاز کیا۔ ایڈم اسمتھ نے متعدد کتابیں لکھیں۔ ان کی سب سے اہم کتاب قوموں کی دولت ہے، جو معاشیات کے موضوع پر دنیا کی پہلی باضابطہ کتاب ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کی بائبل سمجھی جاتی ہے۔ ایڈم اسمتھ کا 1790 میں انتقال ہوا۔ پانچ جون سن 1883 عیسوی کو دنیا کی مشہور ترین ٹرین اورینٹ ایکسپریس نے اپنے پہلے سفر کا آغاز کیا۔ اورینٹ ایکسپریس اپنے زمانے کی سب سے طویل فاصلہ طے کرنے والی ٹرین تھی، جس کا ایک اسٹیشن قسطنطنیہ اور دوسرا پیرس تھا۔ اس سفر کے دوران بہت سے شہر اور ملک آتے تھے، جن میں بلغاریہ، رومانیہ، ہنگری، آسٹریا اور جرمنی کے نام شامل ہیں۔ یہ ٹرین جب 5 جون 1883 کو قسطنطنیہ سے اپنے پہلے سفر پر روانہ ہوئی، تو اس کے مسافروں میں ترک سلطان کے سفارتی نمائندے بھی شامل تھے۔ آخری مرتبہ یہ ٹرین 20 مئی 1977 عیسوی کو فرانس سے چلی اور 22 مئی 1977 کو استنبول پہنچی، اور یوں 94 برس تک اپنی دھاک بٹھانے کے بعد اورینٹ ایکسپریس تاریخ کا حصہ بن گئی۔ پندرہ خرداد 1342 ہجری شمسی کو ایرانی عوام نے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کی اطلاع ملنے کے بعد شاہ کی حکومت کے خلاف وسیع پیمانے پر مظاہرے کیے۔ شاہ کی حکومت کے کارندوں نے قم کے مدرسے فیضیہ میں شاہ کے خلاف سخت تقریر کرنے کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا تھا۔ سرکاری اہلکاروں نے ان مظاہروں کو کچلنے کے لیے لوگوں پر وحشیانہ تشدد کیا، جس کے نتیجے میں مظاہرین کی ایک بڑی تعداد شہید اور زخمی ہو گئی۔ 15 خرداد 1342 ہجری شمسی کے بعد شاہ اور اس کی حکومت کے چہرے سے مکر و فریب کا پردہ اتر گیا، اور اس کی اسلام اور عوام مخالف ماہیت کھل کر سامنے آ گئی۔ اگرچہ بظاہر انقلابی تحریک کو کچل دیا گیا، تاہم اس دن کے بعد حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایرانی عوام نے اپنی تحریک جاری رکھی۔ سر انجام 14 سال کی جدوجہد کے بعد اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ پانچ جون سن 1967 عیسوی کو سہونی حکومت کی فضائیہ نے اچانک حملہ کر کے مصر، شام اور اردن کی فضائیہ کو مکمل طور سے ناکارہ بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ سہونی فضائیہ نے 2 گھنٹے تک مسلسل بمباری کر کے اپنے ہمسایہ 3 عرب ملکوں کی فضائیہ کو تقریباً تباہ کر دیا۔ 6 دن میں مذکورہ 3 عرب ملکوں کی افواج کو شکست دینے کے ساتھ ہی صحرائے سینا، نہر سوئس کے مشرقی ساحلی علاقوں اور شام میں جولان کی پہاڑیوں پر سہونی حکومت نے قبضہ کر لیا۔ غرب اردن کو اردن سے الگ کر کے اور بیت المقدس پر قبضہ جمانے کے بعد سہونی حکومت نے جنگ بندی قبول کر لی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی کے ولی امر مسلمین کے منصب پر فائز ہونے کی سالگرہ کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔
سامعین، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی کی ولی امر مسلمین کے منصب پر فائز ہونے کی سالگرہ کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگارا به محمد و آل محمد اسلام و مسلمین را نصرت بده، دشمنان اسلام را منکوب کن، دلهای ما را با خودت آشنا کن، ما را توفیق دعا عنایت کن، ما را توفیق توبه و انابه مرحمت کن، پروردگارا گرفتاری های مردم را، مشکلات مردم را از کار اونها برطرف کن۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
ماشاءاللہ۔ سامعین، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ جیسی بے نظیر، عظیم، متاثر کن، انقلابی بصیرت افروز اور عوامی مقبولیت کی حامل شخصیت کی رحلت کے بعد ایران کے دشمن یہ خیال کر رہے تھے کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے بعد انقلاب ختم ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ آیت اللہ خامنئی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے مکتب کے پروردہ ہیں اور ملک کے سخت ترین حالات میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے حامی و ناصر و مددگار اور میدان عمل میں ہمیشہ حاضر رہے ہیں۔ اس وقت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کی مقتدرانہ قیادت کو 32 سال کا عرصہ گزر رہا ہے اور حتیٰ اسلامی انقلاب کے دشمنوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی راہ اور انقلاب اسلامی کے اہداف کو بہترین انداز میں آگے لے کر چل رہے ہیں اور اپنی اعلیٰ بصیرت سے انقلاب کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ امریکہ کی سابق وزیر خارجہ اور جارج ڈبلیو بش کی مشیر اعلیٰ کینڈولیزا رائس رہبر انقلاب اسلامی کے بارے میں کہتی ہیں، رہبر انقلاب اسلامی ایران نہایت ہی ذہین لوگوں کے بالاترین بجٹ اور زیادہ سے زیادہ وقت صرف کر کے اور بہترین ماہرین کی نگرانی میں عمل درآمد کے لیے تیار سازشی منصوبے صرف ایک گھنٹے کی تقریر میں ناکام بنا دیتے ہیں۔ اس وقت ایران کے اسلامی انقلاب کی پرشکوہ کامیابی کو 42 سال کا عرصہ گزر رہا ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کی قیادت کے 32 برسوں کے درخشاں کارنامے انقلاب کے تناور درخت میں تبدیل ہو گئے ہیں اور ہر طرف عوام اس انقلاب کی برکات سے مستفیض ہو رہے ہیں۔
سامعین، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اوقات میں اس بات پر زور دیا تھا کہ آیت اللہ خامنئی ان کے بعد قیادت کی سنجیدہ ذمہ داری قبول کرنے کے اہل ہیں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک گفتگو میں فرمایا تھا کہ آقائے خامنئی جیسے شخص کو تلاش کریں جو اسلام سے وابستہ ہو اور ایک خادم اور جس کا دل اس قوم کی خدمت کے لیے دھڑکتا ہو، آپ ایسے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے، میں انہیں کئی برسوں سے جانتا ہوں۔ بانی انقلاب اسلامی نے آیت اللہ خامنئی کے نام اپنے ایک خط کے حصے میں بھی لکھا ہے کہ میرا آپ سے اسلامی انقلاب سے قبل کے برسوں سے قریبی تعلق ہے اور آپ مسلسل میرے ساتھ رابطے میں رہے ہیں اور یہی تعلق اور رابطہ ابھی بھی برقرار ہے۔ میں آغائے خامنئی کو اسلامی جمہوریہ کا ایک مضبوط بازو سمجھتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ اسلام سے وفادار اور اسلامی احکامات پر عمل کرنے والے جملہ افراد میں بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ سورج کی طرح روشنی پھیلاتے ہیں۔
سامعین، آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کی واضح اور روشن خصوصیت میں سے ایک خدا پر ایمان اور الہی وعدوں پر اطمینان کامل ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کا پختہ یقین، گہرا اعتماد اور خدا کے ساتھ مخلصانہ رشتہ ہے۔ وہ پورے قرآن مجید کے حافظ اور آیات الہی سے انس رکھتے ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ رہبر انقلاب اسلامی کی خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جملہ موارد کے جس پر میرا اعتماد ہے، آقائے خامنئی کی روشن خصوصیات شمار ہوتی ہیں۔ وہ خداوند متعال پر امام خامنئی کا بھرپور اعتماد ہے، اسلامی جمہوریہ پر گہری نظر، قوم کی رہنمائی، امریکہ اور زمین کے ظالموں اور دنیا کے متکبروں کا مقابلہ کرنے اور مظلوموں کی حمایت کرنے میں امام خامنئی کی اتنی ذمہ داری اٹھانا کہ وہ سخت ترین حالات اور مظلوموں کی حمایت کرنے میں امام خامنئی کی اتنی ذمہ داری اٹھانا کہ وہ سخت ترین حالات اور مارکے برپا ہونے کے موقع پر کہتے ہیں کہ میں خدا پر بھروسہ کرتا ہوں اور حقیقی بھروسہ کرتا ہوں۔ اگر خود آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی خدا پر بھروسہ کرنے کے اس عظیم درجے پر نہ پہنچ پاتے تو وہ اسے دوسروں میں منتقل بھی نہیں کر سکتے تھے۔
سمیر، ملکی و غیر ملکی پالیسیوں کے شعبے میں رہبر انقلاب اسلامی کی دشمن کو پہچاننے کی صلاحیت بے مثال ہے۔ خطے اور عالمی حالات سمیت دنیا کے موجودہ امور سے آگاہی، امریکہ کی متکبرانہ پالیسیوں کو سمجھنا، خاص طور پر مغربی ایشیا، مشرق وسطی میں دوست اور دشمن حکومتوں کی پالیسیوں کو گہرائی سے سمجھنا، ان ہمسایہ ملکوں کے ساتھ قریبی روابط اور باہمی رشتوں کو استوار کرنا کہ جو امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیوں کی حمایت نہیں کرتے، ہمسایہ ممالک اور مزاحمتی محاذ اور امت مسلمہ علماء کی مدد و حمایت، شیعہ و سنی کے درمیان اختلافات پیدا کرنے والوں کی سختی سے مخالفت، فلسطین کی مکمل اور بھرپور حمایت اور فلسطین کی آزادی کی تحریکوں کی مکمل حمایت، خارجہ پالیسی میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے اہم ترین جملہ خصوصیات میں سے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح تسلط پسند جھوٹے حکمرانوں کے وعدوں پر اعتماد و بھروسہ نہیں کرتے، اور خطے اور دنیا میں امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کی متکبرانہ پالیسیوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ نظریہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح دین مبین اسلام کی حقیقی تعلیمات سے لیا گیا ہے، جو مذہب کو سیاست سے الگ نہیں کرتا۔ دینی تعلیمات ہمیشہ ظلم کے خلاف ڈٹے رہنے اور مظلوموں کی حمایت کا درس دیتی ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین رہبر انقلاب اسلامی کے ساتھ اپنی ہونے والی ایک ملاقات کے بعد لکھتے ہیں، ایران کے سپریم لیڈر سے ملاقات میں میں نے آیت اللہ خامنائی میں مسیح کے بارے میں لکھی گئی ساری خصوصیات کا مشاہدہ کیا۔ ایران میں ایک بہت بڑا مدبر دانا رہبر ہے، جس کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنا عظیم لیڈر ہوگا۔ وہ بابصیرت، دور اندیش، عظیم شخصیت کے مالک ہیں۔ وہ ایرانی پالیسیوں پر گہری نظر رکھتے ہیں اور ان کے وجود کی برکت سے ایران کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس ملاقات میں میں نے اسلامی جمہوریہ کے آئین کے حقیقی معنی اور ولایت فقیہ اور ولایت کے تصور کو سمجھا، جو میں نے پہلے سنا تھا۔
علی خامنائی، علی خامنائی، علی خامنائی۔
سامعین، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی خدا پر بھروسہ کرنے اور اس کے ساتھ مخلص رابطے کے سائے میں عوام پر بہت اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو عوام کا خادم سمجھتے ہیں اور ملک کے عہدیداروں پر زور دیتے ہیں کہ وہ عوام کے حالات زندگی اور فلاح و بہبود کا خیال رکھیں اور خود کو عوام کا خادم سمجھیں۔ یہ ایسے میں ہے کہ آپ نے خود کو قناعت، پاک دامنی اور سادگی کی زینت سے آراستہ کیا ہوا ہے اور نہایت سادہ زندگی گزارتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بچوں کو سیاسی اقتصادی شعبوں میں کام کرنے سے روک رکھا ہے اور ان کے بچے دینی درسگاہوں میں مشغول تحصیل علم ہیں اور وہ بھی ایک عام زندگی بسر کرتے ہیں۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی مختلف شعبوں میں عوام کی سرپرستی اور ہمدردی کے حامی ہیں اور ان کی ہدایات اور پالیسیاں عوام کی معاشی ترقی، نوجوانوں کے لیے بہتر روزگار کی فراہمی، ملک میں صحت اور فلاح و بہبود میں اضافہ اور عمدہ کارکردگی پر مبنی ہیں۔ کرونا وائرس کے پھیلنے کے دوران لوگوں کے ساتھ رہبر انقلاب اسلامی کی مہربانی اور ہمدردی کو آپ کے اقدامات کے دائرے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس وائرس کی آمد کے ساتھ ہی لوگوں کو امید دیتے ہوئے آپ نے اس کو ایک الہی آزمائش قرار دیا اور صبر کی ضرورت پر تاکید فرمائی ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے لوگوں سے صحت کی بحالی کے لیے وزارت صحت کے ہیلتھ پروٹوکول پر عمل پیرا ہونے کا بھی مطالبہ کیا۔ آپ نے لوگوں سے مطالبہ کیا کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور تمام جگہوں پر ماسک کا استعمال کریں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ملک کی طبی عملے کے مکمل تعاون کے ساتھ ملک کے تمام اداروں کو ذمہ داری کے احساس کے ساتھ وزارت صحت کے ساتھ تعاون کرنے اور انہیں تمام سہولیات کی فراہمی کی ہدایت کی۔ کرونا کے دنوں میں آیت اللہ خامنائی کا ایک اور احسن اقدام مومنانہ امداد کے نام سے ایک ملکگیر پروگرام کی تشکیل ہے۔ ان کاموں میں ملک کے نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ایک عظیم قومی کام کے جس سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے وفادارانہ مدد ایک ہمدردی کی مشق ہے جس نے ملک میں ہمدردی اور اخلاص کا ایک خوبصورت ماحول پیدا کیا۔ کرونا وبا کے دوران ملک کے ضعیف طبقے کی مدد کے لیے مومنانہ امداد کے دائرے میں وسیع کام کا آغاز ہوا جس میں عوام نے بھرپور طریقے سے اپنے ہم وطنوں کی مدد کی اور اس کار خیر میں حصہ لیا۔ رہبر انقلاب اسلامی کی ہدایات پر مومنانہ امداد کے ذریعے کرونا وبا کے ایام میں متاثرہ خاندانوں کی روزمرہ زندگی کی اشیاء کی ترسیل کو یقینی بنایا گیا۔
سمین، آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی نوجوانوں سے بے پناہ قربت اور محبت آپ کی ایک اور خصوصیت کا حصہ ہے۔ نوجوانوں سے اظہار محبت اور ان کی ولولہ انگیز توانائیوں کا ذکر کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی فرماتے ہیں، جب بھی میں نے نوجوانوں پر اعتماد کیا ہے ہم آگے بڑھے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی کا خیال ہے کہ پیشہ ور، وفادار اور انقلابی نوجوانوں کو ملازمتوں میں حصہ دے کر ملک میں پیداوار کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جا سکتا ہے اور روزگار فراہم اور مہنگائی کو کم کرنے، لوگوں کی فلاح و بہبود اور برآمدات جیسے شعبوں میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی قابل ستائش فوجی ترقی و پیش رفت میں جملہ 2000 کلومیٹر کے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کو قابل و لائق نوجوانوں پر اعتماد کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ جوہری توانائی اور یورینیم کی افزودگی کا حصول اور جوہری توانائی سے دواؤں کی تیاری کا کام بھی رہبر انقلاب اسلامی کی نوجوانوں پر مکمل اعتماد کا نتیجہ تھا۔ ہر سال آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نوجوانوں، شاعروں، طلبا، نوجوان سائنسدانوں اور ثقافتی شعبوں سے وابستہ افراد سے ملاقات کرتے ہیں اور ان ملاقاتوں میں وہ نوجوانوں کی باتیں خصوصی دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے عزیزو، نوجوانی کا دور جوش و ولولے اور طاقت و توانائی کا دور ہے۔ یہ طاقت و توانائی کن کن چیزوں میں کام آ سکتی ہے؟ میری نظر میں تحصیل علم، تطہیر نفس اور تقوی کا حصول، کھیل و ورزش میں اس کو بروئے کار لانا چاہیے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ جوانوں سے کیا چاہتے ہیں، میں کہوں گا تحصیل اور تہذیب نفس اور ورزش۔ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو حتمی طور پر ان تین چیزوں پر توجہ دینی چاہیے۔
علم کا سلسلہ دے رہا ہے صدا, یہ ہمارے اماموں کی میراث ہے, ہے یہی ابتدا ہے یہی انتہا, نوجوانوں اٹھو نوجوانوں اٹھو.
آدمی کس قدر صاحب زر سہی,
دنیا کی نظروں میں برتر سہی,
علم سے کچھ تعلق نہیں ہے اگر, اس کا فکر امامت سے کیا رابطہ. علم وہ جو درِ مصطفیٰ سے ملا, در حقیقت اسی علم کی روشنی ہے ہمارے لیے مشعلِ ارتقا. علم آلِ نبی دین حق کی زبان, ہم اگر اس کی جانب سے غافل ہوئے, پھر زمانے میں ممکن نہیں ہے بقا. ایک خزینہ دیا علم کی شان نے,
پکارا ہے قرآن نے,
ہادیوں کا سبق انبیاء کا شرح, اہل بیت نبی کا یہی راستہ. نبی سے چلا پھر علی کو ملا,
چلا ہروتی کو ملا,
روح نہج البلاغہ یہی علم ہے, ایسی علم سے منزلوں کا پتہ. ان کو ملتی ہے اس علم سے برتری, جن کی سیرت میں سلمان کی شان ہو, جن کے جذبوں میں میسم کا ہو دب دبا.
سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین, ابھی آپ سن رہے تھے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے ولی امر مسلمین کے منصب پر فائز ہونے کی سالگرہ کی مناسبت سے خصوصی پروگرام. اور سامعین, آپ کو یاد دلا دیں کہ آپ ہماری یہ نشریات شارٹ ویو بے 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahartv.ir. वेबसाइट पर हमारा पता एक बार फिर समाप्त फरमा लें, urdu.sahartv.ir. اب پیش خدمت ہے 15 خرداد کا خصوصی پروگرام۔
عزیز سامعین، 15 خرداد کے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں۔ امید ہے کہ آپ کو پروگرام بھی پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔
سامعین، ہر مزاحمتی تحریک کو استقامت اور پائیداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ پائیداری اور استقامت کے بغیر کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایران میں سن 1342 ہجری شمسی میں شاہی حکومت کے خلاف ملت ایران کی مزاحمت کا 15 خرداد کا واقعہ بھی اس حقیقت کا ایک ثبوت ہے، جو شاہی حکومت کے خلاف ملت ایران کی مزاحمتی تاریخ میں محفوظ ہو چکا ہے۔ یہ واقعہ 3 پہلوؤں سے اہمیت کا حامل ہے۔ پہلا، اس واقعے کا تاریخ کے اہم حصے سے مربوط ہونا اور اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے کے واقعات ہیں۔ ایک اقدام جس نے سن 1342 ہجری شمسی مطابق 1963 عیسوی میں 15 خرداد کے واقعے کی زمین ہموار کی، وہ پارلیمنٹ میں کیپچولیشن بل کا پاس ہونا تھا۔ البتہ اس سامراج مخالف تحریک کی زمین تو برسوں پہلے ہی، یعنی اگست سن 1953 میں امریکہ اور برطانیہ کی ملی بھگت سے ہونے والے کودتا کے وقت سے ہی ہموار ہو گئی تھی۔ 15 خرداد کے قیام کی اہمیت کا دوسرا پہلو انقلابی مزاحمت، اس کا عوامی اور اسلامی ہونا اور ایک متحدہ قائد کی خصوصیات کے لحاظ سے قیام کا ممتاز ہونا ہے، جو اس سے پہلے ندارت تھا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سامراج مخالف تقریروں کی ایک اہم خصوصیت ان کا سری ہونا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس نقطے پر تاکید فرماتے تھے کہ عالمی سامراج سے مقابلے کے لیے منصوبہ بندی ہونی چاہیے اور اس سلسلے میں تمام طریقوں اور خیالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ آپ صراحت کے ساتھ اس سلسلے میں فرماتے تھے کہ سامراج سے مقابلے کے لیے لچکدار اور محض دفاعی طریقہ نہ صرف مناسب نہیں ہے، بلکہ سامراج کی نابودی کے لیے جارحانہ اسٹریٹجی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔
سامعین، 15 خرداد کے واقعے سے چند دن پہلے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے قم کے مدرسہ فیضیہ میں عاشور کی مناسبت سے اپنی ولولہ انگیز تقریر میں شاہ حکومت کے اہداف کی ماہیت اور امریکی اور اسرائیلی پالیسیوں پر شاہ کے عمل درآمد کے وجوہات کا انکشاف کیا۔ اس ولولہ انگیز تقریر پر شاہی حکومت نے شدید اور تشدد پسندانہ رد عمل دکھایا۔ سن 1342 ہجری شمسی مطابق 1963 عیسوی میں 15 خرداد کی صبح کو ظالم شاہی حکومت کے ایجنٹوں نے مقدس شہر قم میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر حملہ کر دیا۔ شاہی ایجنٹوں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے تہران کی ایک جیل منتقل کر دیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کی خبر پھیلتے ہی قم، تہران، ورامین، مشہد اور شیراز میں وسیع پیمانے پر احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ ان مظاہروں کا سلسلہ کئی دن تک جاری رہا، جن کے دوران بہت سے لوگ جاں بحق اور زخمی ہو گئے، نیز بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ احتجاجی مظاہروں کا یہ سلسلہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بار پھر گرفتاری اور 15 سال کے لمبے عرصے کی جلاوطنی پر منتج ہوا۔ شاہی حکومت نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عرصے تک ترکی جلاوطن کیا، اس کے بعد عراق اور پھر فرانس جلا وطن کیا۔ البتہ یہ گرفتاریاں جلا وطنی اور لوگوں کی سرکوبی 15 خرداد کی انقلابی تحریک کو ختم نہیں کر سکی۔ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے سرکوبی اور گھٹن کے سخت ماحول میں عالمی سامراج کے آقاؤں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، دنیا کی طاقتیں اور بڑی طاقتیں نیز ان کے غلام سن لیں کہ اگر خمینی یکو تنہا بھی رہ گیا تو بھی بت پرستی، ظلم اور شرک و کفر کے خلاف مزاحمت کے اپنے راستے پر گامزن رہے گا، اور اللہ کی مدد سے ڈکٹیٹروں کے مظالم کا شکار عالم اسلام کے رضاکاروں کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے عالمی خونخوار ستمگروں اور ظالموں کی راتوں کی نیند سلب کر دے گا۔
قدم بڑھائے چلو جوانوں کے منزلیں راہ تک رہی ہیں، اندھیری راتوں کی سلوٹوں سے سنہری صبحیں جھلک رہی ہیں،
سنہری صبحیں جھلک رہی ہیں، سنہری صبحیں جھلک رہی ہیں،
ابھر رہا ہے افق سے سورج، افق سے سورج نزول انوار ہے زمین پر،
اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر۔
فوج بھاگی وہ دیکھو سرحد ہوئی نمایاں، جو چڑھ کے آئے تھے تن تنے سے وہ کیسی ذلت سے ہے گریزاں،
وہ کیسی ذلت سے ہے گریزاں، وہ کیسی ذلت سے ہے گریزاں،
وہ جن پہ سایہ تھا اہرمن کا، کڑکتی ہے دھوپ ان کے سر پر،
اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر۔
سب جھوٹے دیوتاؤں نے مل کے گٹھ جوڑ کر لیا تھا، تمہاری جانب تھی سب کی نظریں، تمہیں مٹانے کا فیصلہ تھا،
تمہیں مٹانے کا فیصلہ تھا، تمہیں مٹانے کا فیصلہ تھا،
مگر وہ دائی تھی ساتھ ان کے، مگر خدائی تھی ساتھ ان کے، خدا کا سایہ تمہارے سر پر،
اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر، اللہ اکبر خمینی رہبر۔
سامعین، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے عظیم اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے ہمیشہ اسلامی اور دینی اہداف و مقاصد کو بیان کرتے تھے۔ اسی وجہ سے تمام مسلمانوں نے پورے ایران کو شاہی حکومت کے خلاف ایک متحدہ محاذ میں تبدیل کر دیا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کے ساتھ فرمایا، ہمارا فریضہ یہ ہے کہ مظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، ہمارا فریضہ یہ ہے کہ مظالم کے خلاف مزاحمت کریں، اس کے خلاف لڑیں، اگر ہم ان کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے تو بہت خوب، لیکن اگر ہم کامیاب نہیں ہوئے تو بھی ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ خوف پل رہا ہو کہ ہم ہار جائیں گے، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں شکست نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، دوسری بات یہ کہ اگر شکست ہوئی بھی تو ہماری ظاہری شکست ہوگی، مانوی شکست نہیں، کیونکہ مانوی کامیابی اسلام کی ہے، مسلمانوں کی ہے، ہماری ہے۔ یہی خصوصیت ایران میں ایک عظیم تبدیلی کی بنیاد بنی جو آج ایک عالمی نمونہ عمل میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس نمونہ عمل نے نہ صرف ایرانی قوم کی سرنوشت کو بدل کر رکھ دیا بلکہ انقلابی تحریکوں اور اسلامی بیداری کی عظیم تحریک کا راستہ مشخص کر دیا۔
سامعین، 15 خرداد کے واقعے کی اہمیت کا تیسرا پہلو دو اہم اصولوں یعنی خطروں اور دھمکیوں سے مروب نہ ہونا اور ان کے سامنے نہ جھکنا اور سامراجی تحریکوں کا اہداف اور ان کی ماہیت کی حقیقی شناخت ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران میں بدعنوان اور استبدادی شاہی نظام کے سامنے استقامت اور دلیری کا مظاہرہ کیا، کبھی گھٹنے نہیں ٹیکے، سرکوبی کے اقدامات، جلا وطنی اور خطروں سے کبھی بھی مروب نہیں ہوئے، کیونکہ آپ انقلابی ہونے کے اصل مفہوم پر یقین رکھتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی نظریے کے ساتھ 15 خرداد کے واقعے کے بارے میں فرمایا، 15 خرداد کا دن یوم عاشور کی طرح مظلوم ملت کے لیے عام سوگ کا دن ہے، یہ دن مسلمانوں اور اسلام کے احیاء اور عظیم کارنامہ رقم کرنے کا دن ہے۔ 15 خرداد کا واقعہ پوری تاریخ میں انسانی اقدار کے احترام کا دن ہے۔ 15 خرداد کے قیام نے ظالم شاہی حکومت کی طاقت کے بھرم کو توڑ دیا اور اس طاقت کے طلسم کو باطل قرار دے دیا۔ اس دن نوجوانوں، عورتوں اور بوڑھوں کی شہادت نے بڑی شیطانی طاقت کی بنیاد کو کمزور کر دیا تھا۔ جھونپڑیوں میں رہنے والے بہادروں کے خون نے ظلم ستم کے محلوں کو نابود کر دیا۔ ایران کی عظیم ملت نے اپنے فرزندوں کے خون کی قربانی دے کر آئندہ نسلوں کے لیے قیام کا راستہ دکھا دیا اور ناممکن کو ممکن بنا دیا۔
سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین میں 15 خرداد کے واقعے کو اسلامی انقلاب کی تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثبت ہونے والا واقعہ قرار دیا گیا ہے، اور اس کی اہمیت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ امریکی سازش کے خلاف جو استبدادی حکومت کی بنیادوں کو مضبوط بنانے اور عالمی سامراج پر ایران کے سیاسی، ثقافتی اور اقتصادی انحصار کے عمل کو قوی کرنے کے لیے رچی گئی تھی، اس سازش کے خلاف امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا شدید احتجاج ایرانی قوم کے اتحاد کا سبب بنا، اور اس کے نتیجے میں 1342 ہجری شمسی مطابق 1963 عیسوی میں خرداد کے مہینے میں ثبوت و شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ 15 خرداد کے قتل عام اور عوام کی سرکوبی میں شاہی حکومت اکیلی نہیں تھی، بلکہ امریکہ اور غاصب اسرائیل بھی اس قتل عام میں شریک تھے، لیکن عوام کی سرکوبی، گرفتاری، قتل عام اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جلا وطنی سے بھی 15 خرداد کی تحریک نہیں رکی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی درایت اور اپنی سیاسی نظریات کی وجہ سے حقیقت میں ملت ایران کی عزت اور خود اعتمادی نیز مغرب کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنے کا باعث بنے۔
سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام آئین صحافت. عزیز سامعین, پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات نیوز ایجنسیوں سے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آغاز کریں گے ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ قدس کی اس خبر سے, نظام کی بقا کا راز یہی دو لفظ ہیں, جمہوری اور اسلامی. رہبر انقلاب اسلامی سید علی خامنائی کا بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کی برسی پر خطاب. اخبار اس ہیڈ لائن کے ضمن میں لکھتا ہے, رہبر انقلاب اسلامی نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی 32ویں برسی کے موقع پر اپنے خطاب میں فرمایا کہ حقیقی اسلام پر مبنی جمہوریت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا سب سے اہم کارنامہ تھا. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دشمنوں کی تمام تر کوششوں اور اندازوں کے مطابق اس نظام کو ختم ہو جانا تھا, لیکن جمہوری اور اسلامی یعنی اسلام اور عوام کی حکومت کے امتزاج نے اس انقلاب کو بقا دی اور مسلسل ترقی بھی اسی کی بنیاد پر ممکن ہے. رہبر انقلاب اسلامی سید علی خامنائی نے بانی انقلاب کو ایک ایسی عظیم شخصیت, بے بدل رہبر اور مفکر حکیم قرار دیا جن کا ارادہ مضبوط, دل مہربان اور ایمان انتہائی گہرا تھا. آپ نے فرمایا کہ دشمنوں کی تمام سازشوں کے باوجود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ اور دوسرے مسائل پر مستحکم طریقے سے فیصلہ کیا اور تمام سازشوں پر پانی پھیر دیا. آپ نے انتخابات کے بارے میں بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اصولوں پر روشنی ڈالی اور فرمایا کہ امام خمینی کی نظر میں انتخابات کسی بھی دینی فریضی سے کم نہیں تھا, یہاں تک کہ آپ کی وصیت نامے میں لکھا ہے کہ بعض اوقات انتخابات میں شرکت نہ کرنا گناہ کبیرہ کے زمرے میں آ سکتا ہے. سامن القدس العربی نے لکھا ہے, یہ کیسا امن ہے. مضمون نگار نے لکھا ہے کہ سب ہی جنگ کے خاتمے اور امن برقرار کرنے کے آرزو مند رہتے ہیں, لیکن کیا قبضے, بے گھر کرنے, ملک بدر کرنے, غیر قانونی آباد کاریوں, قتل عام اور اپارتائیڈ کے زیر سایہ ایسا سوچنا ممکن بھی ہے؟ جب تمہارے سامنے بستوں, دھمکیاں ہوں اور تمہاری نسل, تمہاری حقیقت, جڑ جہتوں کو منظم طریقے سے ختم کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہوں اور تمہیں تمہارے اپنوں کے خون میں غرق کیا جا رہا ہو, تو کیا امن ممکن ہے؟ کیا تمہارے آبائی گھروں میں کسی کو زبردستی گھسا کر بٹھا دیا جائے اور تمہیں بولنے کا حق تک حاصل نہ ہو, تو کیا ایسا ممکن ہے؟ اس کہانی کا ہر فلسطینی شہری کو روزانہ کی بنیاد پر دیکھنا اور سننا پڑتا ہے. 3/4 حصوں کو اصل باشندوں سے خالی کرایا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے امن اختیار کرو. کیا یہ ممکن ہے؟ یہ کیسا امن ہے؟ سمن ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار قومی آواز نے خبر لگائی ہے, کسان تحریک کو مزید وسعت دینے کی کوشش, مہم کا 5 جون سے آغاز. دہلی کے مختلف بارڈرز کے ساتھ ساتھ ملک کی کچھ اہم ریاستوں میں کسانوں نے اپنی تحریک جاری رکھی ہوئی ہے. کہیں بارڈر پر کسانوں کا گروپ مہینوں سے بیٹھا ہوا ہے, تو کہیں سڑک پر پنڈال اور جھونپڑی نما آشیانہ بنا کر مظاہرین حکومت کے خلاف سراپے احتجاج ہے. کسانوں نے اب اس تحریک کو مزید وسعت دینے کا ارادہ کر لیا اور اس کے پیش نظر 5 جون یعنی ہفتے کے روز سے سمپورن کسان کرانتی مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. کسان تنظیمیں یہ پختہ عزم کیے گئے ہیں کہ جب تک 26 نکاتی قرارداد مرکزی حکومت نافذ نہیں کر دیتی اور کسانوں کی مشکلات کا مستقل حل تلاش نہیں کر لیا جاتا, تب تک یہ مہم جاری رہے گی. سامعین, پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے خبر لگائی ہے, ہم نے خط لیک نہیں کیا, پیپل پارٹی نے خود اپنی عزت نفس کا سودا کیا, فضل الرحمان. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ مجھے کسی سیاسی جماعت میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے, پوری مسلم لیگ نون کو ایک نون لیگ سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پیپل پارٹی کو شوکاز نہیں بھیجا تھا, وضاحت طلب کی تھی. ہم نے خط لیک نہیں کیا, پیپل پارٹی نے خود اپنی عزت نفس کا سودا کیا. پکھر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پی ڈی ایم کے ذریعے عوام کو نااہل حکومت سے نجات دلائیں گے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ معاشی طور پر پاکستان تباہ ہو چکا ہے, کرونا کی وجہ سے ملنے والے پیسے پر حکومت اترا رہی ہے, ملک دشمن پالیسی مشرف نے بنائی تھی, پینٹاگون بھی کہتا ہے پاکستان نے ہماری بات مان لی ہے۔ اور آخر میں تسنیم نیوز کی یہ خبر سے اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ خبر کچھ یوں ہے، سیہونیوں نے جہریت دورائی تو مزاحمت پہلے سے زیادہ طاقتور بن کر میدان میں اترے گی۔ جہاد اسلامی کے سربراہ شیخ حسان عبداللہ الجمعہ کی قیادت میں تجمع العلماء والمسلمین کے ایک وفد نے جہاد اسلامی کے سربراہ سے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پہ شیخ حسان نے زیاد النخلاء کو مبارکباد پیش کی اور سیہونیوں پر کامیابی کو استقامتی محاذ کا بہت بڑا کارنامہ قرار دیا۔ اس موقع پر زیاد النخلاء نے تاکید کی کہ مزاحمتی افواج نے اس جنگ میں ثابت کر دیا ہے کہ طاقت کا نیا توازن قدس کے حق میں ہے، اور ہم بیت المقدس کو یہودی رنگ دینے اور شیخ جرہ محلے کے اصل باشندوں کے اخراج کو ممکن نہیں ہونے دیں گے۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا اور ہماری نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔